السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ آل عمران، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. وقال عز وجل وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. وقال تبارک و تعالی كما ورد فی سورة النور وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین. بہت رحم حضرات و معزز خواتین، الحمدللہ سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ نور کی ایک ایک آیات کریمہ تلاوت کی گئی ہیں. انشاءاللہ ان آیات کے حوالے سے آج ہم اسلام میں عفو درگزر اور بدلہ یا قصاص کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ اس کو سمجھیں گے. سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں تمام انسانوں سے محبت کا، اکرام کرنے کا، ان سے بہترین طریقے سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. لہذا اگر سیرت مطہرہ کا مطالعہ کریں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت عفو درگزر کی بہترین مثال. عفو عربی زبان میں کہتے ہیں معاف کر دینے کو، درگزر فارسی زبان میں ہے دیکھی اندیکھی کر دینا، انگلش میں اس کے لیے جو قریب ترین لفظ ہیں وہ ہیں اگنور کر دینا، فارگیونیس، کسی کو معاف کر دینا. لہذا انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے کہ اسلام معاف کرنے کی کیا عظمت بیان کرتا ہے، کون لوگ ہیں جن کو معاف کر دیا جائے تو اصلاح ہو سکتی ہے، اور کون ہیں وہ لوگ جن کو معاف ہرگز نہیں کیا جانا چاہیے، جن کے لیے اسلام قصاص کا حکم دیتا. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ کے الفاظ خود قرآن میں موجود ہیں. تو پہلا نقطہ اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اسلام، اس کی دعوت اور تبلیغ کا جو پہلا فیس ہے اس میں پسندیدہ یہ ہے کہ انسان معاف کرے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ پوری کی پوری اس بات پر گواہ ہے. لیکن یہ اسلام کا وہ فیس ہے جس میں آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں. دوسرے فیس میں جب اسلام کے غلبے کا موقع آتا ہے تو دشمنان دین کو معاف نہیں کیا جاتا، یا ان کو معاف کرنا ایک بہت بڑی، سمجھیے کہ فتنے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کو سزا دی جائے. اگر ایسے لوگوں کو معاف کر دیا گیا تو پھر کبھی بھی امن قائم نہیں ہو سکتا. لہذا اسلام ہمیں اس حوالے سے بڑی توازن، متوازن ہدایات دیتا. لہذا اس حوالے سے پہلا حصہ، دین کی دعوت و تبلیغ کے دوران دشمنوں کو معاف کر دینا افضل ہے. لہذا قرآن حکیم سورہ آل عمران میں بڑی پیاری آیت کریمہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اللہ کے پسندیدہ بندوں کی صفات، الذین ينفقون فی السراء والضراء، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، چھپ کر چھپا کر بھی، تکلیف میں بھی، حالات بہتر ہو اس وقت بھی اور تنگی ہو اس وقت بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. گویا مال کا خرچ کرنا یہ سب سے پہلی صفت بیان ہوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں کی. اچھے حالات ہیں اس میں بھی خرچ کرتے ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں تب بھی اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کرتے ہیں. نمبر دو، والکاظمین الغیظ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. کاظم گھونٹ گھونٹ پینا، غیظ غصے کو، گویا غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں، یہ تو بغیرتی کی علامت ہے کہ انسان کو غصہ ہی نہ آئے. غصہ آتا ہے لیکن کن باتوں پر، اس کا تذکرہ انشاءاللہ بھی کریں گے آخر میں. لیکن غصے میں وہ اقدام نہیں کرتے. والکاظمین الغیظ، وہ اپنے غصے کو پی جانے والے. نمبر تین، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی احسان کرنے والوں کو، محسنین کو پسند فرماتا. لہذا اس آیت کے ذیل میں بڑا دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے، وہ پہلے سنا دیتا ہوں، میرے ذہن سے نکل جائے گا. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حسن اور حسین کا نام آپ نے سنا ہوگا، الحمدللہ ہم سب متعارف ہیں، نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حسین کا تذکرہ کچھ زیادہ ہوتا ہے، الحمدللہ ان کی قربانی بہت زیادہ ہے انفیکٹ، لیکن جس عظیم کردار کے حضرت حسن ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی تذکرہ اسی زور و شور سے ہونا چاہیے، وہ عام طور پر نہیں ہو پاتا. لہذا ان کے مزاج میں تحمل، برداشت، معاف کر دینا، یہ جو انٹروورٹس ہوتے ہیں اس کی بہترین مثال حضرت حسن ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. اب میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے علمی، وہ بیان کر ہی دوں. انسان کا جو مزاج ہے اس میں دو طرح کے مزاج ہوتے ہیں، ایک ایکسٹروورٹس کہلاتے ہیں، ایک انٹروورٹس کہلاتے ہیں. ایکسٹروورٹس کی بہترین مثال حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انٹروورٹس کی بہترین مثال حضرت حسن ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دو نواسے ہیں نبی کریم کے، اور دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کے شاہکار کہے جا سکتے ہیں. لیکن ان کے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام میں سب سے منفرد شخصیت ہے، موسٹ پرومیننٹ پرسنالٹی، کیونکہ شخصیات میں ایک وقت میں یہ دونوں کی دونوں خصوصیات کسی میں موجود ہوں یہ کیس بہت ہی ریئر ہوتا ہے، بہت ہی کم ہوتا ہے کہ ایک شخص ایکسٹروورٹ بھی ہو انٹروورٹس بھی ہو. ایمبیورٹس کہلاتے ہیں ایسے لوگ، جس کی اعلیٰ ترین مثال تو خود نبی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مثال گویا بہترین مثال کہی جا سکتی ہے. اور تربیت کے حوالے سے تربیت کا شاہکار سیدنا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا حضرت علی کی شخصیت میں یہ دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں. لیکن اگر آپ ان کو الگ الگ دیکھنا چاہیں تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تحمل، برداشت، غور و فکر، اس کی سب سے بہترین مثال حضرت حسن. اور دین کے لیے غیرت، جذبہ جہاد، دین کو قائم کرنے کے نفاذ کے لیے، نفاذ کی جد و جہد میں جاؤ جلال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ، اس کی پوری مثال جیسے میں نے عرض کیا واقعات موجود ہیں اس کے. بہرحال اس پس منظر میں حضرت حسن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ کسی محفل میں حضرت حسن نے اپنے غلام کو کہا کہ کھانا لگاؤ. جب وہ کھانا لگانے لگا تو اتفاق سے سالن کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، اور گرا ایسے کہ سیدنا حسن کے کپڑوں پر گرا، جس سے آپ کے چہرے پر سرخی جو ہے وہ نمایاں ہو گئی، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں تھے. لیکن وہ جو غلام تھا وہ قرآن حکیم کا عالم تھا، لہذا اس نے فوراً آیت کریمہ پڑھی، والکاظمین الغیظ، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے غصے کو. لہذا جیسے ہی آیت کریمہ سنی، سیدنا حسن کے چہرے سے وہ غصے کے آثار جو تھے وہ جانے لگے. یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. لیکن اس نے صرف وال کاظمین الغیظ پر نہیں چھوڑا، اس نے آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھ دیا، والعافین عن الناس، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. سیدنا حسن نے جیسے ہی الفاظ سنے فرمایا میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. اس نے یہاں پر ہی نہیں کیا بس، اس نے آیت کا اگلا حصہ بھی پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. لہذا حضرت حسن نے فرمایا میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف بھی کیا اور آج سے تم آزاد ہو، تمہیں آزاد بھی کیا اللہ کی رضا کے لیے. تو بہرحال عفو درگزر، معاف کر دینا، بدلہ لینے پر قادر ہونے کے باوجود معاف کر دینا، یہ سب سے بہترین صفت ہے کسی ایک بندہ مومن کی. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا غور کرتے ہیں کہ یہ غیظ اور غضب ہوتا کیا اور کس کس صورت میں یہ جائز ہے اور کس کس صورت میں یہ جائز نہیں. انسان کی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ جذبات رکھے ہیں، محبت ایک جذبہ، غصہ ایک جذبہ ہے، یہ دونوں کے دونوں فطرتاً ہماری جبلت ہماری فطرت میں بلٹ ان ہے. اگر کسی شخص کو غصہ نہیں آتا تو یہ ایب نارمل ہونے کی نشانی ہے، نارمل نہیں ہے. جیسے بھوک نہ لگے آپ کو تو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے، اسٹمک پرابلم ہے، کہیں ڈائجسٹک سسٹم میں پرابلم ہے، ایسے ہی اگر کسی شخص کو غصہ نہیں آتا تو اس کی شخصیت مکمل نہیں ہے، یا سمجھ بوجھ نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، دادا سمجھتا نہیں ہے. سمجھدار آدمی کو غصہ آنا چاہیے، لیکن اب سمجھداری کی علامت یہ ہے کہ غصے میں کوئی اقدام نہ کرے. عام طور پر جو لوگ آتے ہیں طلاق دے کر، یہاں پر بھی آتے ہیں، آپ سے بھی کسی کی ملاقات ہوئی ہوگی، ان سے جب سوال کیا جائے بھائی کیوں طلاق دے دی، کیسے طلاق دے دی، بس غصہ آ گیا تو غصے میں بیوی کو طلاق دے دی. تو بھائی غصے میں تو عام طور پر یہ الفاظ نکلتے ہیں، کوئی خوشی خوشی بھی بولتا ہے کہ آج بہت اچھی لگ رہی ہو میں نے تمہیں طلاق دی. معاذ اللہ، یہ تو سارے الفاظ بے وقوفی جذبات میں انسان کرتا ہے نا. تو غصے کا کنٹرول، غصے کا آنا یہ ایک نارمل انسان کی علامت، اور اس کو کنٹرول رکھنا سمجھدار آدمی میچور آدمی کی علامت ہے. اب سوال یہ ہے کہ غصے کا آنا کن باتوں پر ہونا چاہیے، ہمیں عام طور پر کن چیزوں پر غصہ آتا ہے، ہمارے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو جائے غصہ آ جائے گا. بڑے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو نفس ہے اس کے اندر دو جانوروں کی صفات موجود ہیں، ایک بھیڑیا اور ایک گھوڑا. گھوڑا آزاد رہنا چاہتا ہے، اور بھیڑیا کی کیا خاص بات ہے کہ وہ بدلہ لیتا ہے، وحشی ہوتا ہے. لہذا نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس بھیڑیوں کو نکالنا ہوگا اور گھوڑے پر لگام ڈالنی ہوگی. گھوڑے پہ لگام ڈلی ہوئی ہو تو گھوڑا فائدہ مند ہے، لگام نہ ہو تو بے زور بے لگام کا گھوڑا تو نقصان دہ ہے. خدا نہ خاصتا کوئی دلہا ایسے گھوڑے پہ بیٹھ جائے کہ جس کو ٹرین نہ کیا گیا ہو یا جس پر لگام نہ ہو، تو ظاہری بات ہے کیا ہوگا اس کے ساتھ، ہم اچھی طرح جانتے ہیں. تو بہرحال نفس کے میلانات میں جانوروں کی سطح پر میں عرض کر رہا ہوں، یہ گیت یہ بھیڑیا اور گھوڑے کی، یہ دونوں کی دونوں چیزیں موجود ہیں. اب تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان کنٹرول کرے ان چیزوں کو. لہذا غصے کا آنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو ناگوار گزرے، شریعت کے خلاف ہو، یا کوئی آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات نمایاں ہوتے تھے، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا آپ کا. ایک واقعہ پڑھا تھا میں نے بڑا دلچسپ، کہ ایک بدو نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ایسی بات کہی جو آپ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو گئے، آپ کا چہرہ نمایاں ریڈ ہو گیا، سرخ ہو گیا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے. سیدنا عمر موجود تھے، فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی کو یہ بات پسند نہیں آئی، فرمانے لگے رضیت باللہ ربا، دہرانے لگے بار بار رضیت باللہ ربا، میں اللہ کو راضی، اللہ کو رب مان کے راضی ہو گیا. وبالاسلام دینا، اور اسلام کو دین مان کے راضی ہو گیا. وبمحمد نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر راضی ہو گیا. میسج وہ یہ دینا چاہ رہے تھے بدو کو، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے شان میں گستاخی نہ کرو. بہرحال جیسے جیسے آپ یہ پڑھتے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے اس کے اثرات جاتے رہے غصے کے. تو بتانا مقصود یہ تھا کہ چہرے پر غصہ یا غصے کے اثرات نمایاں ہوتے تھے, لیکن کب؟ جب شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہو. ہمارا غصہ عام طور پر کس طرف ہوتا ہے؟ اب اس کی ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ایک نئی گاڑی خرید کے ایک صاحب تشریف لائے اپنے گھر, ان کا چھوٹا معصوم بچہ اوپر سے دیکھ رہا ہے گاڑی آئی ہے, بہت خوش ہوا, بابا سے گلے ملا, ان کو مبارکباد دی, بابا ماما کے پاس چلے گئے مبارکباد دینے کے لیے. وہ بچہ نیچے اترا اور جو ونڈ اسکرین ہوتی ہے اس پر ایسا مارکر جو مٹ جاتا, اریزیبل مارکر ہوتے ہیں, اس سے اس نے کوئی سٹیٹمنٹ لکھنا چاہا, وہ لکھ رہا تھا. بابا نے دیکھا کہ نئی گاڑی پر یہ جو ہے وہ کچھ لکھ رہا ہے, بہت غصہ ہے ان کو کہ نئی گاڑی خراب کر دی, اور نیچے آ کر انہوں نے بچے کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا. وہ بچہ روتا ہوا چلا گیا, لیکن جب اسٹیٹمنٹ پڑھا وہاں لکھا ہوا تھا آئی لو مائی بابا. افسوس ہوا کہ یہ کیا کیا میں نے, معصوم بچہ اور یہ کوئی بری ایسے کوئی بڑی بات تو نہیں, صاف ہو جائے گا یہ تو. لیکن انسان بعض اوقات اتنا جذباتی ہو جاتا ہے کہ اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کر کیا رہا. یہ گاڑی کس کے لیے خریدی, گھر کس کے لیے, بچوں کے لیے تو ہوتا ہے, انہی کی محبت میں انسان رسوا ہوتا ہے, خوار ہوتا ہے اور پیسے کماتا ہے اور کیا کچھ کرتا ہے, انہی کو مار رہا ہے. تو بہرحال غصے میں انسان ایسی ایسی بیوقوفیاں بھی کرتا. تو غصہ اور غضب, غیظ و غضب آنا چاہیے, لیکن شریعت کے لیے, دین کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں نے مثال دی, اور ظاہر بات ہے صحابہ بھی ان کے چہرے پر بھی اور ان کے جذبات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اگر کوئی کرے یہ ناقابل برداشت. لہذا الحمدللہ تاریخ میں ہمارے بے شمار واقعات ہیں, بے شمار مستند روایات سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کی جانے والی گستاخی یہ ناقابل معافی گناہ ہے, جرم ہے, اس کی سزا ہونی چاہیے. اور بحمد تعالی پاکستان کے آئین میں, آئین پاکستان میں 295C یہ شک موجود ہے بحمد تعالی. ہمارے علماء, ہمارے مشائخ, ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کر کے الحمدللہ آئین پاکستان میں یہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا اور ثابت ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے. چلیں کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے, آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے, آپ لا کو تو ابھی سائڈ میں رکھیے, کسی بھی مسلمان سے پوچھیے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرے خدا نخواستہ, کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ میرے بھائی یہ ایسا جذباتی معاملہ ہے, ایسا الحمدللہ یہ ایسا والہانہ تعلق ہے نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کلام ممکن ہی نہیں, کوئی بات, کوئی ڈسکشن, کوئی ممکن نہیں. کریں گے تو اپنا وقت ضائع کریں گے, یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے, محبت کا حصہ ہے. ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا ایک شخص جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت نہ کرے. لہذا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. قرآن حکیم سورہ عذاب میں رب کائنات فرماتا ہے نبی اہل ایمان سے ان کی جانوں سے زیادہ محترم ہے, اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت میں لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین, یہاں تک کہ تم میں سے کوئی شخص, یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین, اس کی اولاد اور تمام تر لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو گویا ایمان کا حاصل, محبت کا حاصل, عشق کا حاصل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. جب رب کائنات نے یہ بات بیان فرما دی تو اب کسی ہمیں لا کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں تو لا بھی قائم ہو گیا الحمدللہ, اس کی ضرورت ہی نہیں. قرآن و حدیث میں الحمدللہ اس کی واضح چیزیں موجود ہیں. البتہ اب ہوا کیا, ہو کیا رہا ہے, اس کو بھی سمجھنا ہوگا. ایک خاتون جن کے بارے میں کورٹ فیصلہ کر رہی ہے, کورٹ, کوئی جذباتی آدمی کھڑا نہیں ہوا اس کو گولی مارنے کے لیے, کیس کورٹ میں چل رہا ہے, اور کورٹ جو بھی ججمنٹ کے حوالے سے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری پوری کر رہی ہیں, اور آسیہ بی بی کے کیس میں کورٹ نے تمام تر جوڈیشل جو بھی لاز ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کیا، یا فیصلہ کرنے جا رہا تھا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کیا حقیقت ہے اللہ ہی بہتر جانتا. لہذا سلمان تاثیر صاحب نے کیا کیا، ان کا جرم کیا تھا، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے نا. وہ اس فیصلے پر اثر انداز ہونے جا رہے تھے گورنر کی حیثیت سے، ریپرزینٹیٹو آف اسٹیٹ کی حیثیت سے. لہذا ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے، یہ تھا جو بھی کہیں، کہ وہ ایک فیصلے پر جو کورٹ کر رہی ہے اس میں جو ہے وہ دخل اندازی کر رہے تھے، اور اس خاتون کو یقین دہانی کروا رہے تھے کہ اگر تمہیں سزائے موت ہو بھی گئی تب بھی میں تمہیں جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے ان کے تحت، کیونکہ معافی ہو سکتی ہے، لہذا تمہیں معاف کروا دوں گا. جس کا نتیجہ کیا ہوا، بہرحال ان کے اسٹیٹمنٹ تو سب دیکھ سکتے ہیں جو دیکھے گئے، میڈیا پر آیا کیا فرما رہے تھے کیا. یہ ایک ایسا والہانہ اور جذباتی تعلق ہے نبی کریم سے کہ کسی کے اندر بھی تھوڑی سی بھی غیرت ہوگی، محبت ہوگی، تو واقعہ یہ ہے کہ ان کا جرم ناقابل معافی تھا. اب یا تو ان کو بھی کورٹ میں لے کر آؤ، ان سے بھی سارے جوڈیشل کام کرواؤ اور پھر ان کو بھی جو سزا دی جائے، ظاہر بات ہے یہ ممکن ہی نہیں تھا. اب اگر کوئی شخص، آپ اس کو کم عقل کہیں، جذباتی کہیں، قانونی اعتبار سے اس نے قواعد پورے نہیں کیے، وہ حلف لے کر بیٹھا ہوا تھا ان کی سیکیورٹی کا، اس کو ان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی، یہ سارے لیم ایکسکیوز ہیں، بیکار قسم کی باتیں ہیں. جب بھی کوئی شخص غستاخ رسول ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام، اس شخص کو معاف نہیں کیا جا سکتا. لہذا ممتاز قادری صاحب نے جو بھی کیا، اب اس کے لیے جسٹیفائی کرنا یوں ایسا ہوا ایسا ہوا، اس کو چھوڑ دیجئے، یہ جذباتی فیصلہ. اب اس پر حکومت پاکستان نے جو قدم اٹھایا، اس پر ذرا غور کیجئے. 5 سال کے عرصے میں ممتاز قادری صاحب کو بلاخر پھانسی دے دی گئی. دعا کریں اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما دے. یہ ایسا جذباتی معاملہ امت کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے الحمدللہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا اور اللہ کو پیارے ہو گئے. اب یہاں سوال یہ ہے کہ جس عورت کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا، وہ تو کورٹ میں موجود ہے نا، اب اس کا کیس پاکستان سے بھاگنے کی اس نے بہت کوشش کی، اور انٹرنیشنلی این جی اوز لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح اس کو لے جائیں یہاں سے، اس کا فلیٹ تیار ہے بالکل کہ یہاں سے گئی اور وہاں جا کر محفوظ ہو جائے گی. لیکن اب ذرا حکومت پاکستان سے یہ درخواست کی جائے، کتنے پولائٹ انداز میں بات کریں کہ وہ عورت جس پر گستاخ رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کا ایک معاملہ ثابت ہو چکا ہے، کیا اس کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے؟ 295C آپ کے کورٹ، آپ کے آئین کہہ رہی ہے، آپ کی کورٹ سارا کا سارا فیصلہ کر رہی ہے، تو کیا اس کو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے؟ اب اگر آپ اس کو سزا نہیں دے رہے اپنے لاز کے مطابق بھی، تو پھر مسلمانوں سے کیا ایکسپیکٹ کیا جائے؟ کہاں جائیں؟ کیا کلاشن کوف نہیں اٹھائیں گے؟ 29 گولیاں جو سلمان تاثیر کے پیٹ میں اتاری، کیا وہ اس طرح کا اقدام نہیں کریں گے آئندہ کبھی؟ ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا کوشچن ہے. اس صورتحال میں اس وقت حکومت پاکستان سے ہماری گزارش ہے، خدا کے واسطے ان جذباتی معاملات سے نہ کھیلیں مسلمانوں کے، جس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ہو سکتا. اور بھیانک انداز میں اگر یہ معاملہ چلا تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے دشمنوں کے، اور دشمن چاہتے یہی ہیں کہ پاکستان کمزور ہو. یا شیعہ سنی کا مسئلہ اٹھایا گیا، پھر آپس میں ایتھیکل یہ جو کلاشز کروائے گئے، لسانی بنیادوں پر تقسیم موجود ہے، اور خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی اور آگے بات چلی، تو یہ پاکستان کے استحکام کے لیے بہت خوفناک صورتحال بن جائے گی. اور جیسے میں نے عرض کیا، ہمارا دشمن چاہتا ہی یہی ہے، ہم اندر سے غیر مستحکم ہو جائیں، لڑتے رہیں آپس میں، قتل و غارت ہو، انسٹیبلٹی ہو. لہذا وہ آ کر ان کو پورا موقع ملے یہاں پر مزید آگے بڑھنے کا. آگے تو بڑھے ہوئے ہیں، بہت سارے معاملات میں انوالو ہیں، لیکن مزید آگے بڑھنے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوا، تو حکومت پاکستان اس کی ذمہ دار ہوگی. اب حکومت کو یہ کرنا چاہیے کہ جو بھی اس طرح کے کیسز ہیں، خاص طور پر آسیہ بیوی اور منوس جتنے بھی ہیں، گستاخ رسول، ان سب کو سزا دی جائے، اور سزا دی جائے کورٹ کے مطابق، جو لاز ہیں آپ کے اس کے مطابق سزا دی جائے، تو بات جسٹیفائی ہوگی. ورنہ کی صورتحال اب کیا ہے، میں کیا بتاؤں؟ صورتحال بہت نازک ہے، حساس ہے، ہمارا دشمن بہت معاملات میں انوالو ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ بات آگے بڑھی تو بہت تشویشناک صورتحال بن جائے گی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہماری حکومت کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح سے یہ ایگزیکیوٹ کیا گیا یہ فیصلہ، یہ پھانسی دی گئی ہے، 100% نظر آ رہا ہے کہ اپنے غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا. لیکن یاد رکھیے، ہم ان یہود اور نصارہ اور دشمنان دین کو جتنا بھی خوش کرنا چاہیں، یہ ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، کبھی خوش نہیں ہوں گے. نتیجتاً ہمارے لیے مزید تکلیف سے تکلیف دینے کا معاملہ کرتے رہیں گے. لہذا اللہ سے دعا کیجئے، اللہ پاک ہمیں ان باتوں میں صحیح طور پر صحیح حکمت عملی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک بات، عفو درگزر، معاف کیا جائے گا، لیکن کسے؟ آپ کے گھر میں اگر بلیک کوبرا آ جائے، خدا نہ خواستہ، سانپ، بلیک کوبرا جو کاٹ لے تو منٹوں سیکنڈوں میں موت واقع ہو جاتی ہے، اور آپ کے بچے وہاں پر کھیل رہے ہوں، تو آپ بلیک کوبرا کو معاف کر دیں گے؟ ظاہر بات ہے فوری طور پر آپ اس کو مارنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح شریعت اسلامی میں ایسے حساس معاملات کو اگر کوئی چھیڑے گا تو یقینی طور پر اس کی سزا قتل ہے، مرتد کی سزا قتل، گستاخ رسول کی سزا قتل، قاتل کے بدلے قتل، جو قتل کرے گا اس کے جگہ جائے وہ قتل کیا جائے گا. تو بہرحال اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں توازن، ہر شریعت کے معاملے میں توازن عطا فرمانے کی توفیق دے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک بات تو کریں معاف کر دینا چاہیے، لیکن کب تک اور کس کو معاف کرنے کے لیے؟ دعوت و تبلیغ کی سطح پر پیغمبر کی مثال میں نے آپ کو دے دی، اپنے جانی دشمنوں کو معاف کیا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں کئی مرتبہ، جس میں اثر کو لہو لہان کیا طائف کی گلیوں میں. پورا واقعہ پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، با خدا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رحمت للعالمین کے ساتھ کیا کچھ کیا طائف والوں نے. ایک صحابی ساتھ ہیں صرف، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں خدا کے واسطے ان کو پتھر نہ مارو، یہ اللہ کے رسول ہیں. جس میں اثر لہو لہان کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، وہ لے کر آئے جبل ملک الجبال کو، پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور فرمانے لگا نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں تو طائف کی بستی کو پیس کے رکھ دیں، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے، پوری طائف کی بستی جائے وہ برباد ہو جائے. رحمت للعالمین نے نہ صرف یہ کہ معاف کیا، فرمایا میری قوم کو معلوم نہیں ہے میں کون ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، اور ہو سکتا ہے ان کی آئندہ نسلوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، دین کو قبول کر لے، توحید کا ماننے والا بن جائے. یہ ہے رحمت للعالمین کا اسوہ. آپ نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے پتھر مارے، آپ نے ان لوگوں کو معاف کیا جنہوں نے پورے 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی، شاعر کہا، مجنون کہا، کذاب کہا، ساحر کہا، جس میں اتھر سمیت دیگر صحابہ کرام کو شہید کیا، جنہوں نے مکے سے نکلنے پر مجبور کیا نبی کریم اور صحابہ کو، آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق ہجرت کر کے جا رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو تھے آپ کے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے تجھ سے شدید محبت ہے، لیکن میں کیا کروں، یہاں کے رہنے والے مجھے تیرے اللہ کے دین پر قائم نہیں رہنے دیتے، اس لیے ہجرت کر کے جا رہا ہوں. سیدنا عمر فاروق ہجرت کر کے گئے، طواف کر کے اور بتا کے گئے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، لیکن مجبوراً ہجرت کی. میرے بھائیوں، یہی لوگ جب مکہ فتح ہوا 10,000 کا لشکر لے کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پہنچے ہیں، تو صحن کعبہ میں وہی لوگ موجود تھے جن میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دینے والے تھے، آپ کے صحابہ کو اذیت دینے والے تھے. آپ نے 13 افراد کے نام بتائے تھے کہ یہ جہاں ملے ان کو قتل کر دیا جائے، ان کے علاوہ باقی سب کو معاف کر دیا نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان میں سے بھی ایک ایسا شخص جس کے بارے میں کہا گیا وہ خانہ کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، وہاں پر بھی جا کر اس کو مارا گیا، اور وہ گستاخ رسول تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی. باقی سب کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، آج میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کروں گا، کیا امید رکھتے ہو؟ جواب میں کہا کریم ابن کریم، انتہائی کریم انسان، کرم کرنے والے ہیں، آپ کے والد بھی انتہائی کریم، خاندان بھی پورا کریم تھا. فرمایا میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، اور آپ نے آیت پڑھی لا تصریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تعالیٰ تم سب کی بخشش فرما دے۔ یہ ہے اسوہ نبی کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن دعوت کے مرحلے میں، ایمان قبول کرنے کے مرحلے میں، لوگوں کو اسلام سے قریب کرنے کے لیے معاف کیا جائے گا، لیکن اسلام دشمنوں کو، دین کے لیے سازشیں کرنے والوں کو، پھر اور آگے بڑھیے، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو معاف کریں گے؟ دشمن ملک کا کوئی جاسوس آپ پکڑ لیں جو آپ کی جاسوسی کر رہا ہو، آپ کے ایٹمی ہتھیاروں کی، آپ کی فوج کی، آپ کے ایجنسیز کی، آپ کے سیکیورٹی ایجنسی کی کوئی جاسوسی کر رہا ہو، چھوڑ دیں گے اسے؟ وہ بات دوسری کہ ریمن ڈیوس صرف جاسوس نہیں، ایک ریپرزینٹیٹو تھا ایک سپر پاور کا، لہذا عزت کے ساتھ شریعت کے حکم کے تحت اس کو یہاں سے بھیج دیا گیا۔ اس وقت شریعت اسلامی یاد آ گئی، اوہ قصاص کے بدلے دیت کا حکم موجود ہے، لہذا جتنے پیسے کہو دینے کے لیے تیار ہیں۔ راتوں رات کروڑوں روپے کی دیت دی گئی، ان لوگوں کو شفٹ کر دیا گیا پاکستان سے، اور ریمن ڈیوس صاحب معاف کر دیے گئے، اور وہ یہاں سے تشریف لے گئے عزت کے ساتھ۔ میرے بھائیو، سوال یہ کہ ریمن ڈیوس کیا صرف ایک قاتل تھا؟ سوال پوچھیں اپنے آپ سے، کیا محض وہ ایک قاتل تھا یا وہ جاسوس تھا ایک دشمن ملک کا، اور اس کو اس طرح سے یہاں چھوڑ دیا جانا، کہاں کی انصاف ہے، کہاں کا قانون ہے؟ لہذا قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ہم حکومت پاکستان سے گزارش کریں گے، ہاتھ جوڑ کر گزارش کریں گے، خدا کے واسطے اس مسئلے میں سنجیدگی سے صحیح فیصلہ کیجئے، اور جتنے بھی گستاخ رسول کے کیسز ہیں ان کو بالکل فیس ویلیو پر ان کو موقع دیا جائے جسٹیفائی کرنے کا، کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو، لیکن جو ایکسپٹ کر لیں اس مسئلے کو، قبول کر لیں اس جرم کو، ان کو ایگزیکیوٹ کیا جانا چاہیے یہ نہیں۔ اگر آپ ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے اور باقی لوگوں کو ایگزیکیوٹ، پھر یہ تعصب ہے، اور اس سے یقینی طور پر نفرت پیدا ہوگی، اس سے یقینی طور پر منافرت پیدا ہوگی، اس سے وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے جو شریعت اسلامی چاہتی ہے۔ اور اس سے خوفناک بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہ سارا کا سارا پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ایک سازش ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ہر طرح کی سازش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بننے کی توفیق دے، اور یہاں پر شریعت اسلامی کے مطابق فیصلے ہوں، تاکہ حقدار کو حق ملے، عدل ملے۔ جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں اسی طرح کے معاملات ہوں گے، جہاں جسٹس نہیں ہوگا وہاں پر ناانصافی ہوگی، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، دشمنی ہوگی، قتل و غارت ہوگا۔ عدل کیجئے آپ، عدل کے مطابق فیصلہ کیجئے، سب مطمئن رہیں گے۔ لہذا اس عدل کا تقاضا ہے ممتاز قادری صاحب کو رحمت اللہ علیہ، اگر ان کو شہید کیا گیا تو آپ آسیہ بی بی اور اس طرح کے جتنے بھی جو فیصلے ہو چکے ہیں ان کو بھی ایگزیکیوٹ کروایا جائے، تاکہ مسلمانوں کے جذبات اس حوالے سے ٹھنڈے ہوں کہ حکومت عدل کر رہی ہے۔ اگر عدل نہیں کریں گے تو یقینی طور پر فساد آگے بڑھے گا، قتل و غارت آگے بڑھے گا، ڈی اسٹیبلائز ہوگا پاکستان۔ اللہ پاک ہمیں عقل مندی کی، سمجھداری کی، حکمت عملی سمجھنے کی، بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔